نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعہ کو عشاء کے بعد یہ اصلاحی نشست ہوتی ہے اور الحمدللہ اس نیت سے منعقد کی جاتی ہے کہ سننے والے بھی مستفید ہوں اور سنانے والا بھی مستفید ہو اور جو باتیں ہمیں شریعت کی معلوم ہوں اس پر ہم عمل کریں کیونکہ محض سننا سنانا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ اصل مقصد ہے اس سے بڑھ کر عمل کرنا ورنہ باتیں تو ہم صبح سے لے کر شام تک بہت سنتے رہتے ہیں معلومات بھی بہت ہوتی ہیں لوگوں کو آج کل کے زمانے میں ذرائع بھی بہت ہیں معلومات حاصل کرنے کے کتابیں بھی موجود ہیں میڈیا بھی ہے بلکہ آج دنیا پوری سمٹ کر ایک بٹن کے آگے آ گئی ہے کہ ایک بٹن دبائیں اور پوری دنیا آپ کے سامنے لیکن معلومات کا حاصل ہونا اور چیز ہے اور علم پر عمل کرنا دوسری چیز ہے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ بلا شبہ ان کو بہت معلومات ہیں دین لیکن جب عمل کا معاملہ دیکھیں گے تو بالکل صفر تو اس لیے بہت زیادہ معلومات کا حاصل ہو جانا کسی کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آپ کی معلومات بہت وسیع ہیں لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے یہ ایک دوسری بات ہے علم اور چیز ہے معلومات اور چیز ہے دونوں میں فرق ہے اس لیے محض معلومات کا جمع کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ علم پر عمل کرنا یہ اصل چیز ہے اور بنیادی بات ہے دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے دین کا جو حصہ ہے ایک حصہ تو ہے عبادت سے متعلق اور باقی تین حصے جو ہیں وہ معاشرت اور معاملات سے متعلق ہیں ہم لوگ عبادت کو تو کسی نہ کسی درجے میں سمجھتے ہیں کہ دین ہے اہمیت دیتے ہیں اس کو اور الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک نماز روزہ کرتے ہیں حج بھی کر لیتے ہیں زکات بھی دے دیتے ہیں لیکن جہاں تک معاملات کا معاملہ ہے تو یہ ہم نے اپنی زندگیوں سے خارج کر رکھا ہے وہاں اور اس کو ہم نے سمجھا ہے کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپس کے معاملات کی صفائی فقہ کی ایک کتاب ہے جو ہمارے ہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کی چار جلدیں ہیں ہدایہ اس کی پہلی جلد جو ہے وہ تو عبادات سے متعلق ہے جس میں طہارت کا نماز کا روزے کا زکوٰۃ کا حج کا ذکر ہے اور باقی جو تین حصے ہیں وہ معاملات سے متعلق ہیں معاشرت سے متعلق ہیں لین دین سے متعلق ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک حصہ جو ہے وہ عبادت سے متعلق ہے اور تین حصے جو ہے معاشرت اور معاملات سے متعلق ہیں اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ شریعت کے اندر معاملات کی اور صفائی اور آپس میں لین دین کی کس قدر اہمیت ہے حتیٰ کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو معاملات ہیں بھائی اور بھائی کے درمیان معاملات ہیں گھر کے عزیزوں اور رشتہ داروں کے درمیان معاملات ہیں وہ سب بھی اس بات کی متقاضی ہیں کہ ان معاملات کو بالکل صاف رکھا جائے زندگی میں معاملات صاف نہ ہونے کی بنا پر جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو معاملات پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور باہمی نزاع پیدا ہو جاتا ہے لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے کہ زندگی میں معاملہ صاف نہیں تھا کسی کے چار بیٹے ہیں تو کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جو کام کر رہا ہوں تو بحیثیت شراکت دار کے ہے بحیثیت جو ہے وہ ملازم کے ہوں میں، کیا حیثیت ہے میری؟ یہ حیثیت متعین نہیں، جب متعین نہیں ہوتی تو بعد میں مشکلات پیش آتی. ایک شخص ایک مکان بنا رہا ہے، باپ بھی اس میں پیسے لگا رہا ہے، دوسرا بیٹا بھی لگا رہا ہے، تیسرا بھائی بھی لگا رہا ہے، سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ سب نے مل جل کے ایک مکان بنا لیا. اب بعد میں پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں کہ صاحب یہ جو مکان ہے وہ ہے کس کی ملکیت. جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی جب تم نے پیسے لگائے تھے کس نیت سے لگائے تھے، تو چونکہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جی اس وقت تو ہم نے ایسے ہی لگا دیا تھا، اس وقت تو کوئی نیت نہیں تھی ہماری. تو پھر اب مفتی صاحب کے پاس بھاگے دوڑے پھرتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیے کیا کریں. اب معاملہ الجھ چکا ہوتا ہے بہت زیادہ، اور ڈور جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں آتی، سرا ہاتھ میں نہیں آتا. تو یہ سارے معاملات خراب اس لیے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو صاف ستھرا پہلے سے نہیں کرتے. تو اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے اس کی اہمیت کم نہیں ہے کسی چیز سے، لیکن اس کا معاملہ کچھ آسان ہے دوسرے معاملات سے. اس لیے کہ اگر کسی شخص کی نمازیں رہ گئی ہیں تو ان نمازوں کو قضا کیا جا سکتا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اس کی وصیت کی جا سکتی ہے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں. اسی طرح سے روزے رہ گئے ہیں ان کو قضا کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ اب تک ادا نہیں کی اور اب زندگی میں موقع مل گیا ادا کی جا سکتی ہے. تو ان کا معاملہ بنسبت دیگر معاملات کے آسان. لیکن جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، اب اگر کسی شخص کا ہم نے ایک پیسہ بھی کھا لیا تو اسے کہاں تلاش کرتے پھریں گے کس کا کھایا تھا، اور جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. تو اس لیے معاملات اپنے صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور یہ معاملات اتنے صاف رکھنے چاہیے کیونکہ اس کا معاملہ بڑا اہم ترین ہے. اور اس کو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک شخص نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد گزار ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، وابین بھی نہیں چھوڑتا، ساری عبادات کر رہا ہے، لیکن معاملے کا خراب. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے اس معاملے کے اندر اتنی احتیاط برتی ہے اور معاملات کی صفائی اس انداز میں بیان فرمائی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. اور سب سے زیادہ حضرت کے ماننے والے ہی اور ان کے جو معتقدین ہیں ان میں آپ کو معاملات کی صفائی بھی الحمدللہ نظر آئے گی، بشرطے کہ وہ صحیح پیروکار ہوں، خالی لیبل نہ لگایا ہو. سمجھ لیجئے اچھی طرح بات. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی تو فلاں سے تعلق رکھتے ہیں. تعلق جس سے بھی رکھو، لیکن حقیقی معنی میں اگر ان کے تعلق والے ہو اور حقیقی معنی میں اگر ہم نے جو ہے ان کی پیروی کی تو یقیناً ہمارے معاملات صحیح ہوں گے. لیکن اگر ہم خالی لیبل لگا لیں، ٹوپی لگا لیں، تو اس سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا، بلکہ ان بزرگوں کو بدنام کرنے کا سبب بنیں گے ہم. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ان کے انتہائی معتقد اور جن کو حضرت نے خلافت کی اجازت بھی دی ہوئی تھی بیٹھ، وہ تشریف لائے. تو سارے معاملات ان کے ٹھیک تھے. اچانک دیکھا حضرت نے کہ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے جن کا تعارف کرایا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے اور اس کے لیے آپ دعا فرما دیجئے. حضرت نے دعا بھی فرما دی. پھر آپ نے پوچھ لیا کہ بھئی کیا عمر ہے اس کی، تو کہا کہ 13 سال ہے. کہا کہ آپ سفر کر کے آئے ہیں ریل سے، تو اس کا ٹکٹ لیا تھا؟ کہا کہ ہاں لیا تھا. پورا لیا تھا یا آدھا ٹکٹ لیا تھا؟ کہا کہ ٹکٹ تو آدھا لیا تھا. کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 12 سال سے اوپر جو بچہ ہوتا ہے اس کا ٹکٹ پورا ہوتا ہے؟ کہا حضرت معلوم تو تھا، لیکن اصل میں بچہ دیکھنے میں اتنا چھوٹا لگتا ہے کہ 12 سال سے بھی کم عمر معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں نے جو ہے وہ آدھا ٹکٹ لے لیا. کہا کہ ماشاءاللہ. سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں تو طریقت و سلوک کی ہوا بھی نہیں لگی. اور اسی وقت فرمایا کہ تم سے میں اجازت بیعت جو ہے وہ ابھی سلب کرتا ہوں، آئندہ تم جو ہے کسی کو بیعت نہیں کرو. آپ اندازہ لگائیے، یہ معمولی ہمارے ہاں تو یہ باتیں بہت ہی معمولی سمجھی جاتی ہیں، بلکہ زور اور دباؤ ڈلوا کر یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ یہ معاملہ نہ ہو. تو اس کی اہمیت کو آپ سمجھ لیجئے کس قدر اہمیت. حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، جو بھی اللہ نے ان کو سہولت عطا فرمائی ہوئی تھی، اور دیگر اشراق، چاشت، اوابین، یہ ساری چیزیں، لیکن ایک ذرا سے معاملے کی خرابی کی بنا پر حضرت کی طرف سے ان کو نہ صرف یہ کہ اجازت بیعت سلب کر لی گئی بلکہ خوب ڈانٹ پھٹکار بھی پڑی. اور خود حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوتا ہے جو مجھ سے مرید ہے کہ یہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا یا ذکر اورات کی پابندی نہیں کر رہا تو میں بہت زیادہ ناراض یعنی برا تو مجھے لگتا ہے لیکن اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی تم اصلاح کر لو اپنی اور پابندی کیا کرو. لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ پیسوں کے معاملات میں لین دین میں گڑبڑ کر رہا ہے تو پھر اس شخص سے مجھے نفرت ہو جاتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ معاملات کا جو معاملہ ہے وہ اتنا اہم ترین ہے. اوراد و وظائف میں اگر تاخیر ہو جائے آگے پیچھے ہو جائے تو وہ آدمی درست کر لیتا ہے, اس میں اصلاح ممکن ہے اور جو ہے وہ اس کے میں اظہار ناراضگی کر کے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن معاملات کی صفائی حضرت کے یہاں ایسا معاملہ تھا, فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے مجھے نفرت ہو جاتی. آج ہم نماز یہ سب پڑھتے ہیں الحمدللہ, روزہ بھی رکھتے ہیں, اشراق بھی پڑھ رہے ہیں, چاشت بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اپنے معاملات کو ہم اگر دیکھیں تو ہمارے آپس کے معاملات خراب. باپ اور بیٹے کے درمیان معاملات درست نہیں, مشترک چیزیں جو ہیں ان میں معاملات ہمارے درست نہیں, گھر میں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں کس کی ملکیت کیا چیز. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں ہر چیز متعین تھی, ان کی اولاد میں سے حضرت معتقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی وہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کے کمرے میں اگر کوئی چیز آتی تھی باہر سے تو فرماتے تھے جتنا جلد ہو یہاں سے لے جاؤ اس کو. پانی کا گلاس آ گیا, پلیٹ آ گئی, یا کوئی اور باہر سے چارپائی لا کر اس میں ڈال دی تو بس جیسے ہی ضرورت پوری ہوئی فرمایا لے جاؤ فوراً, بلکہ ناراض ہوتے تھے اگر وہ پڑی رہتی تھی. تو ایک دن پوچھ لیا ان سے کہ حضرت ہم سے اس معاملے میں کوتاہی ہو جاتی ہے, چیز آ جاتی ہے پڑی رہتی ہے تو ذرا آپ معاف کر دیا کریں اور ناراض نہ ہوا کریں. کہا کہ تم معاملہ سمجھتے نہیں ہو, میں نے اپنی وصیت جو تیار کی ہے اس میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس کمرے میں جو چیزیں ہیں وہ سب میری ملکیت ہیں اور اس کمرے سے باہر جتنی چیزیں وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہیں, لہذا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے اور گلاس یا پلیٹ یا دیگر چیزیں یہاں پڑی رہ جائیں اور وہ چیزیں ملکیت میں والدہ کی ہیں اور میری ملکیت میں شمار کر لو تم, تو ورثہ کا حق جو ہے وہ پامال ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے الحمدللہ یہ احتیاطیں کی ہیں زندگی میں, اور یہ 1400 سال پرانی بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ بالکل ابھی اسی زمانے کی بات ہے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی ہے وہ ان معاملات میں احتیاط کرتے ہیں. لیکن آج ہم دیکھ لیں اپنے معاملے میں کہ ہمارے یہاں کتنی احتیاط, ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں اس معاملے میں. تو بزرگان دین کے واقعات سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں اور ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں, جہاں معاملات کی خرابیاں ہیں ان کی اصلاح ہو جائے. حضرت کا جب انتقال ہوا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی اور ان کے آپس کے بڑے گہرے تعلقات تھے, آپس کی بڑی محبتیں تھیں, ہر شخص جانتا ہے اس بات کو. تعزیت کے لیے جب حضرت تشریف لائے تو لازمی بات ہے کہ دوست کے جانے کا غم بھی تھا. تو طبیعت میں بڑا نڈھال پن تھا, تو حضرت کی اولاد نے جو والد صاحب کا خمیرہ پڑا ہوا تھا اس طاقت کا وہ لا کر دیا کہ حضرت یہ آپ کھا لیجئے, ایک چمچ کھا لیں تو اس سے کچھ نہ کچھ توانائی حاصل ہو جائے گی. اب دیکھیے فوری طور پر ذہن گیا حضرت کا, فرمایا کہ بھائی تم نے یہ خمیرہ یہ کس کا اٹھا لایا ہو, یہ تو والد صاحب کا معلوم ہوتا ہے اور والد صاحب کی ہر چیز اب تمہاری ملکیت ہے تمام ورثہ کی, اس لیے بغیر ان کی اجازت کے اب کسی کے لیے کھانا اس کا جائز نہیں ہے جب تک کہ یہ تقسیم نہ ہو جائے اور ان کی اجازت نہ ہو. تو یہ تم بغیر اجازت کے لے آئے, یہ میرے لیے جائز نہیں, اگرچہ وہ ایک چمچ ہی کیوں نہ ہو. تو فرمایا کہ حضرت جہاں جتنے بھی ورثہ ہیں الحمدللہ بالغ ہیں, سب موجود ہیں اور ان سب کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ اس کو استعمال فرما لیں. تب حضرت نے استعمال فرمایا. آج باپ مر جاتا ہے اس کا مال کہاں کہاں چلا جاتا ہے, بیسوں سال جو ہے وہ پرواہی نہیں ہوتی اس بات کی کہ اس کے وراثت تقسیم بھی کرنی ہے کہ نہیں. اب مثلا اس کے 4-5 بیٹے تھے, ان بیٹوں میں سے بعض کا انتقال ہو جاتا ہے, اب معاملات جب گڑبڑ ہو جاتے ہیں پھر جو ہے وہ دارالافتاء کا رخ کرتے ہیں, اول تو وہاں کا رخ بھی نہیں کرتے، آپس میں معاملات نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں خوب، اور بہت کسی نے احتیاط کر لی تو پھر اب جاتے ہیں، لیکن اب معاملات بگڑ چکے ہوتے ہیں اس وقت، پھر دور کا سرا ہاتھ میں نہیں آتا، وہ الٹ چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ معاملات زندگی میں ہی صاف ستھرے کر لینے چاہیے آدمی کو، اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب دیکھی جائے گی بعد میں۔ بہت سے حضرات ہیں جن کا ہم سے بھی تعلق ہے، آتے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جو میرے پاس آتے جاتے ہیں، میں نے ان کے گھریلو حالات کا علم ہے، تو اس لیے ان کو میں نے یہ مشورہ دیا کہ زندگی میں سارے معاملات آپ طے کر لیجئے، بعد میں آپ کو بڑی پریشانی ہوگی، آپ کو تو کیا ہوگی، آپ کی اولاد کو ہوگی، اور پھر وہ آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے۔ بہرحال انہوں نے اپنے گھر میں جا کے بات کی تو انہوں نے کہا چھوڑیں جی، ابھی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ہے اور وہ کر کے سب معاملہ گڑبڑ کر، لیکن خود انہیں بھی معلوم ہے کہ ہونا کیا ہے بعد میں، لیکن لوگ اس معاملات کو، ان معاملات کو صاف کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ زندگی ہی میں سارے معاملات طے ہو جانے چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر مرنے کے بعد کم از کم آپس میں سر پٹول نہیں ہوتی، ایک دوسرے کا سر نہیں پھاڑتا آدمی۔ یہ جتنے معاملات ہیں ان کو صاف کرنا چاہیے، معاملات کی صفائی نہ ہونے سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ خود سوچئے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاملات جب صاف نہیں ہوتے، حلال اور حرام مل جاتا ہے، اس کے نتیجے میں عبادت بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کا کھانا حرام کا ہو، پہننا حرام کا ہو، اور اوڑھنا حرام کا ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ آدمی دعائیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نا، میں نے مفہوم عرض کر دیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ یا رب کہہ کر دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیسے دعا قبول ہو جبکہ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اوڑھنا، ان کا پہننا یہ حرام کا ہوتا ہے، تو کیسے ان کی دعا قبول ہو؟ اس سے پتا چلا کہ جب آدمی حرام کھاتا پیتا ہے اور معاملات صاف نہیں ہوں گے تو حرام کھائے گا، تو نتیجہ یہ کہ اس کی عبادت پر بھی اثر ہوتا ہے اس کا۔ تو محض معاملات ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ عبادت بھی متاثر ہوتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قطار میں کھڑے ہوئے تھے، ٹرین سے کہیں سفر کر رہے تھے، سامان زائد تھا تو اس کا وزن کرا کر چاہتے تھے کہ اس کی رقم جو ہے وہ دے دی جائے۔ اتنے میں ایک گارڈ آیا اور وہ اسی ٹرین کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اس نے جب دیکھا تو پہچان لیا اور کہا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے بتایا کہ اس لیے کھڑا ہوں، تو کہا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بس میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ کہا کہ تم میرے ساتھ کب تک، کہاں تک جاؤ گے؟ کہا کہ میری ڈیوٹی فلاں علاقے تک ہے۔ کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد دوسرے گارڈ کو کہہ دوں گا۔ وہ کہاں تک جائے گا؟ کہ اس کی تو ڈیوٹی اس سے بھی آگے کی ہے، آپ اس سے پہلے ہی اتر جائیں گے۔ کہا لیکن میرا سفر تو بڑا طویل ہے بھائی، مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے، آگے قبر کا سفر ہے، پھر حشر کا سفر ہے، وہاں کون ساتھ جائے گا مجھے بتا دو، کیا تمہیں اختیار ہے اس بات کا؟ یہ بات ضرب المثل تھی کہ جب کوئی شخص اپنے سامان کا وزن کرا رہا ہوتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے ریلوے والے کہ یہ تھانہ بھون جا رہا ہے شاید، یعنی معاملات ایسے صاف ستھرے حضرت رکھتے تھے۔ معاملات کی صفائی انتہائی ضروری ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، الحمدللہ، یہ بھی اہمیت والی چیزیں ہیں، ان کو ادا کرنی چاہیے، اور بلا شبہ فرائض و واجبات ہیں، ان کے ادا کیے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر معاملات کو بھی ہمیں درست کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ سمجھ لیں کہ وہ دین میں داخل ہے، دین سے خارج چیزیں نہیں ہیں۔ ہم نے سارے معاملات کو دین سے خارج سمجھ رکھا ہے، اگر تجارت کر رہے ہیں اس میں جھوٹ ہے، لین دین میں ناپ تول میں کمی ہے، اور دیگر معاملات ہیں، قرض لے لیا واپس نہیں کر رہے، تو یہ سارے معاملات بھائی خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے دین میں خرابی پیدا ہو رہی ہے اس سے۔ تو اس سے خوب سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے معاملات کی صفائی نہیں کی تو آج نہیں تو کل قیامت کے دن اس کی باس پرس ہوگی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ آدمی کی آنکھیں بند ہو اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ دوستوں کے اندر بھی آدمی جب اٹھتا بیٹھتا ہے تو معاملات بالکل صاف کر لینے چاہیے، معاملات کی صفائی نہ ہو تو مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ لین دین کا جو معاملہ ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق جب ہم نہیں کرتے اس کے نتیجے ہی میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اور وہیں سے فساد کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن اگر ہم شروع سے معاملہ کر لیتے تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا. ابھی ایک صاحب چند دن پہلے میرے پاس آئے اور وہ کچھ معاملہ کرنا چاہ رہے تھے کسی سے, تو وہ قرض لینا چاہ رہے تھے, اور صورت یہ ہو رہی تھی کہ صاحب اتنے پیسے آپ لے لیں اور ماہانہ ہمیں جو ہے مثلا 5,000 روپے دے دیا کریں, 10,000 روپے دے دیا کریں. تو میں نے کہا بھائی یہ خالص سود ہے, یہ معاملہ کرنا تو درست نہیں ہے. اور جو پھر ان کی شرعی یعنی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ نفع ملے, بشرطے کہ ہم شریعت کے طریقوں پر چلیں, تو صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں 5-10,000 روپے, بلکہ ممکن ہے کبھی ہمیں 20,000 بھی ملے, کبھی 25,000 بھی ملے. کیونکہ وہاں پر یہ طے نہیں ہوتا کہ 10,000 روپے مہینہ دے دو, بلکہ فیصد طے کر لینا چاہیے, شراکت ہو اور یہ بتا دیں کہ بھائی 60% نفع نقصان میں آپ اور 40% میرا, جو جتنے نفع میں شریک ہے اتنے نقصان میں بھی شریک. تو بہرحال معاملہ جب طے ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے آدمی دیکھ لے, اگر 100 روپے نفع ہو رہا ہے تو 60 روپے ایک کے ہو گئے, 40 روپے دوسرے کے ہو گئے, اور کبھی 200 ہو گیا تو اسی حساب سے بڑھ جائے گا نفع, لیکن فیصد ہو ہی رہے. تو اس لیے بہرحال معاملات سارے کے سارے الحمدللہ موجود ہیں. آدمی جب کوئی معاملہ کرے تو چاہیے یہ کہ اہل علم سے معلوم کر لے, تجارت ہی مثلاً کرنا چاہ رہا ہے, شراکت میں کرنا چاہ رہا ہے, یا جو بھی معاملہ کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ جا کر اہل علم کے سامنے رکھ دے اور پھر ان سے رہنمائی طلب کرے, اور جس طریقے سے وہ بتائیں وہ معاملہ اس طرح سے کر لیں, تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں, ورنہ سارے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے, دوستوں کے درمیان بھی, گھر میں بھی, اور جو چیزیں مشترک ہیں خاص طور پر ان میں بھی, کہ ان کا متعین ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کس کی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اچانک آنکھ بند ہو جائے اور یہی پتہ نہ چل سکے کہ مال کس کا. اس کا تعین زندگی میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان معاملات کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے عبادات کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر اہم ہے, ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج مجھے کچھ کام ہے اس لیے بیان کو اتنا ہی رکھنا ہے, انشاءاللہ آئندہ اللہ نے توفیق دی تو پھر باقی یہ کہ انشاءاللہ میں پیر کے دن اللہ نے چاہا تو عمرے کے لیے روانہ ہو رہا ہوں, تو انشاءاللہ پھر اب جب واپسی پر ہی انشاءاللہ بیان ہوگا, تقریباً 2-3 جمعے تو لگیں گے, تو انشاءاللہ اس کے بعد آنے کے بعد پھر بیان ہوگا. آپ حضرات بھی دعا کرتے رہیے, کوئی غلطی ہوئی ہو آپ کے حق میں تو اسے للہ فللہ معاف کر دیں, کیونکہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے انسان کا ایک لمحے کا بھی کہ کب کس کا وقت آ جائے. تو ایسی صورت میں بہرحال آپ سے معافی کا خواستگار ہوں, اور دعا بھی کرتے رہیے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ سارے معاملے اپنی رضا کے لیے خالص سارے معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں, اور انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے بھی میں وہاں پر دعا گو رہوں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں, عاجز و لاچار ہیں, جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں, روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. اے اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور اے اللہ کون سی کوتاہی ہے جو ہم میں نہیں ہے, آپ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجئے, ہماری ساری کوتاہیوں کو دور فرما دیجئے, معاملات کو درست فرما دیجئے, عبادات کو اے اللہ صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جس کا جو بھی حق ہے مرنے سے پہلے اللہ اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو, دشمنی اور بغض و عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. اے اللہ خواہشات نفسانی اور شیطانی خواہشات پر عمل سے ہماری پر عمل کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، اے اللہ ہم دنیا کی بھی صلاح اور فلاح آپ سے چاہتے ہیں اور آخرت کی بھی تمام خیریں اور خوبیاں آپ سے چاہتے ہیں، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرمانا، ہمیں کسی امتحان سے دوچار نہ فرمانا، اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے، کرم کے معاملے فرمائیے، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے، آپس میں باہم شیر و شکر فرمائیے، آپس کی محبتیں عطا فرمائیے، اے اللہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ہم جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ گھروں کے معاملات کو درست فرما دیجئے، جو بچیاں اپنے گھروں پر بیٹھی ہیں رشتے نہیں آتے اور وہ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جن بچیوں کے رشتے ہو گئے گھروں پر چلی گئیں، اے اللہ ان کے سسرالی معاملات میں گڑبڑ ہے، اپنے فضل سے ان کی بھی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ سسرال کی خوشیاں انہیں عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم ومولانا محمد.